बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़ जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़ जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है तकफीरी दहशतगर्दी और बोको हराम की सरगर्मियाँ। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहाँ। नाज़रीन, तकफीरी फ़िक्र यूँ तो कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी मौजूद रही है लेकिन बहुत महदूद थी। 19वीं सदी के अवाखिर में मगरबी साम्राज्य ने अपने ख़ास अहदाफ़ के तहत इस फ़िक्र को अलकायदा और तालिबान के नाम से मुसल्ला तंजीम और तहरीक की शक्ल में पेश किया। तीसरे हज़ारे के आगाज़ के साथ ही इसकी बहुत सी ज़ैली शक्लें दुनिया के सामने आईं। इन्हीं में से एक नाइजेरिया की बोको हराम तहरीक भी है जो 2002 में वजूद में आई। इस तंजीम का बानी मोहम्मद यूसुफ नामी एक इंतहा पसंद था जिसने एक मदरसे में इसकी बुनियाद रखी। शुरू में उसने मगरबी तालीम और मगरबी कल्चर, हत्ता मगरबी लिबास, पैंट और शर्ट को भी हराम करार दिया और नाइजीरिया में शरीयत के नफाज को अपना मकसद बताया। 2002 में इस तंजीम ने दहशतगर्दी और मुसलहाना कार्रवाइयाँ 2009 में इस तंजीम ने दहशतगर्दी और मुसलहाना कार्रवाइयाँ शुरू की और इसका बानी मोहम्मद यूसुफ मारा गया, जिसके बाद अबू बकर शिकाओ ने इस तंजीम की कमान संभाली। अबू बकर शिकाओ की कमान में इस तंजीम की सरगर्मियाँ बढ़ गईं और गुज़श्ता दिनों एक स्कूल की तकरीबन 300 तालिबात के अगवा की कार्रवाई से बोको हराम को आलमी शोहरत हासिल हुई। आज के प्रोग्राम में हम पहले बोको हराम की तश्कील के पस मंज़र पर गुफ्तगू करेंगे, फिर इसकी माहियत और अलकायदा से इसकी वाबस्तगी का जायज़ा लेंगे। आज इस तंजीम की पुष्टपनाही और हमायत कौन कर रहा है, इस बात को भी समझने की कोशिश की जाएगी और इसी के साथ एशिया से लेकर अफ्रीका तक तकफीरी दहशतगर्द तंजीमों के सरगर्म होने के पीछे मौजूद असल अवामिल और अनासिर के बारे में भी गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
अक़्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल ने नाइजीरिया की शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करते हुए इस तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी है। जुमेरात को सलामती कौंसिल के इजलास में तमाम अरकान के मुत्तफ़िका फैसले से बोको हराम पर पाबंदी आयद की गई और इसके सारे असासे मुंजमद कर देने का फैसला किया गया। इस तंजीम के अरकान के गैर मुल्की सफर पर भी रोक लग गई है और इसे हथियार की सप्लाई के रास्तों को भी बंद कर देने का फैसला किया गया है। नाइजीरिया की हुकूमत ने अक़्वामे मुत्तहदा से मुतालबा किया था कि वो बोको हराम पर पाबंदी आयद करे। शिद्दत पसंद तंजीम ने गुज़श्ता माह तकरीबन 300 तालिबात को अगवा कर लिया था जिन्हें अब तक रिहा नहीं कराया जा सका है। तंजीम ने और भी कई बड़े हमले किए हैं। बोको हराम को शिद्दत पसंद इस्लामी तंजीम कहा जाता है लेकिन नाइजीरिया के ज़राए का कहना है कि ये एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जिसमें बहुत बड़ी तादाद गैर मुसलमानों की है। बोको हराम नाइजीरिया की शिद्दत पसंद मुसल्ला तंजीम है और इसका पूरा नाम जमात अहल सुन्नत लिद्दावत वल जिहाद है। ये तंजीम मगरबी तर्ज तालीम को हराम समझती है, इसलिए इसका नाम बोको हराम पड़ गया और इसी नाम से ये मशहूर है। हौसा जबान में बोको हराम का लफ्जी मतलब मगरबी तालीम हराम है होता है। इसकी बुनियाद सऊदी अरब में तालीम हासिल करने वाले मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स ने रखी जो सन 2009 में मारा गया। उसके बाद इस ग्रुप के कई धड़े हो गए। सबसे मजबूत धड़ा अबू बकर शेखाओ का है। नाइजीरिया के सूबों मुदो गर्बी, कदूना, काओ और यूबे में इनका बहुत ज़्यादा असर है। इसकी इब्तदा अपने मुखालिफिन के बेरहमाना तौर पर टारगेट किलिंग से शुरू हुई और अक्सर वारदात के बाद फरार होने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती थी। हलाक होने वाले मुखालिफिन की अक्सरियत नुमाया इस्लामी शख्सियात की थी। इस तंजीम ने सन 2009 से नाइजीरिया के खिलाफ बगावत शुरू कर रखी है। सन 2009 में बोको हराम की बगावत शुरू होने के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मुख्तलिफ पुलिस थानों और फौजी बैरकों पर हमला करके वर्दियां और हथियार लूटने के बाद इनकी मदद से न सिर्फ दहशतगर्द हमले किए गए बल्कि बैंक भी आसानी से लूटे गए। शेखाओ की क्यादत में बोको हराम ने बम धमाकों और अगवा की वारदातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। इस दौरान कई गैर मुल्की भी अगवा किए गए हैं। अप्रैल सन 2014 में शिमाली नाइजीरिया के एक स्कूल से 300 तालिबात को अगवा किया गया और बाद में इस बारे में शेखाओ ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उसने इन लड़कियों को फरोख्त कर दिया। बोको हराम का नजरिया जिहाद और दीगर नजरियात तालीमात इस्लामी के बरक्स हैं। मुतअद्दिद उलमा ने इस सिलसिले में बाकायदा बोको हराम के तर्ज इस्तेदलाल को बातिल करार देते हुए फतावा भी जारी किए हैं। ایران کے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جیسے مراجع تقلید کا کہنا ہے کہ بوکو حرام تنظیم ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا اسلام یا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی ناظرین، بوکو حرام کے بارے میں ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے یہاں تہران اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی گئی ہے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار حسین کنانی مقدم کو، جو یہاں موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ لندن اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور بیرسٹر یوسف اختر، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں حسین کنانی مقدم صاحب سے، جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کنانی مقدم صاحب، بوکو حرام کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، بہت سے تکفیری دہشت گرد گروہ آج ایشیا سے لے کے افریقہ تک مختلف ملکوں میں سرگرم ہیں۔ بوکو حرام جس پس منظر میں وجود میں آئی ہے اور جن محرکات کے تحت یہ تنظیم تشکیل پائی ہے، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ کی خدمت میں اور لندن پاکستان میں موجود مہمانوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ افریقہ پر ایک اجمالی و کلی نگاہ ہم ڈالنا چاہیں گے۔ افریقہ ایک بڑا بر اعظم ہے جہاں ہر طرح کے قدرتی ذخائر ہیں اور قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، اور وہاں پر مسلم ممالک ہیں اور مسلمانوں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے، خاص طور پر نائجیریا میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بالخصوص شمال میں جہاں یہ گروہ وجود میں آیا ہے۔ شمالی افریقہ میں مغرب اسلامی نامی گروپ کے دہشت گرد گروہ بھی ہیں، مشرقی افریقہ میں الشباب گروہ ہیں جو تکریفی گروہ ہے، مرکز میں بھی سیلیکا نامی گروپ ہیں، القاعدہ افریقہ میں اسلاموفوبیا کو رواج دینا چاہتا ہے، اور وہ بر اعظم جہاں کے مسلمان عوام صحیح اسلام کی طرف راغب ہوں ان کو اسلام سے بزن کرنا چاہتا ہے یہ گروہ۔ اور تکفیری گروہ سامراج اور امریکہ کی مدد سے اس سلسلے میں عمل کر رہا ہے۔ بوکو حرام جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ 2002 میں وجود میں آیا، اس کے نام سے بھی حوثی زبان میں یعنی تحصیل ہے، تعلیم حرام ہے، یا دوسروں کی ثقافت کو دیکھنا اور اپنانا حرام ہے۔ یہ گروہ تبلیغ کرتا ہے کہ ہم سلفی ہیں، ہم ابن تیمیہ سے ہمارا تعلق، ہم ان کی تعلیمات کے دفاع کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کئی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مسلمان ہی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ علم کے حصول کو حرام سمجھتے ہیں۔ اگر لڑکیاں علم حاصل کرتی ہیں تو ان کو غور کر لیتے ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 250 طالبات کو انہوں نے اغوا کر لیا اور زبردستی ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ان سے شادی کرنا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور یہ اپنے کو جہادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جہاد کسی بھی عنوان سے جائز نہیں ہے، دشمن کے خلاف جہاد ہے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کے لیے ہی کے ہی خلاف جہاد کر رہے ہیں اور انہیں کو مار رہے ہیں۔ اور یہ جن علاقوں میں حملہ کر رہے ہیں وہاں پر سب مسلمان ہیں، اور ان کے اقدامات کہیں سے بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، اور یہ دین کو زبردستی اپنی مرضی کے دین کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. نائجیریا میں 176 ملین کی آبادی ہے, جہاں 60% لوگ مسلمان ہیں, اور بہت سے علاقوں میں اسلامی قانون بھی نافذ ہیں. بوکو حرام چاہتا ہے کہ پورے ملک پر جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسلام نافذ کریں. یہ بھی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں کہ انہوں نے مسیحیت کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ بلا وجہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے. اور بوکو حرام کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں ہیں جو ان کی حمایت کر رہی ہیں تاکہ اس طرح سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائے. مالی میں بھی اسی طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں کہ مغربی ممالک وہاں پر اپنا تسلط جمع چاہتے ہیں, اسلحے فراہم کر کے, ہتھیار فراہم کر کے اپنا اثر و رسوخ وہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے بوکو حرام میں بھی کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں, دوسری طرف وہاں مداخلت کی باتیں کر رہے ہیں, اور اس طرح سے بوکو حرام جو ہے وہ
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو, جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر یوسف اختر صاحب تشریف رکھتے ہیں. یوسف اختر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جناب بوکو حرام کی بنیادی فکر کیا ہے؟
کہ جہاں تک بنیادی فکر کا تعلق ہے, جیسے ابھی وہ اپنا تیران سے فرما رہے تھے میرے دوست کہ یہ اپنا محمد یوسف نے اس کی بنیاد رکھی. اصل میں محمد یوسف پیرو تھے یا شاگرد تھے ایک اور صاحب کے جن کا نام شیخ جعفر محمود آدم تھا
جی,
اور انہوں نے بوکو حرام کی بنیاد ڈالی تھی, اور شیخ یوسف جو تھے یہ ان کے پیرو میں سے تھے. دراصل یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 1809 میں وہاں جو نائجیریا کے ایک مشہور جنگجو عثمان فودیو نے وہاں پر سکوٹا خلافت کی بنیاد رکھی تھی. وہ بہت بڑے ایک عالم تھے اور تقریباً 100 کتابوں کے مصنف تھے, جس میں مذہب, سیاست, معاشرت, اقتصادیات اور دوسری تمام علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی. ان کا بڑا انفلوئنس تھا اور نائجیریا کے تقریباً تمام علاقوں, تمام تنظیموں اور ان کے جو ایتھنک گروپس ہیں وہ بھی فلانی تہذیب کے مائل ہوتے جا رہے تھے ان کے انفلوئنس کی وجہ سے. لیکن جب وہ مغرب کا اور مشنری کاروائیاں وہاں بڑھیں اور انہوں نے مغربی تعلیمات کا نفاذ وہاں چاہا, تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ بوکو حرام وجود میں آئی. اس کا مطلب تھا کہ یہ واہیات تعلیم یا بیکار تعلیم یا سیکریلیج جو ہے اس قسم کے تھے, اور اس کا بائیکاٹ کیا جائے. تو شیخ یوسف جو تھے اپنا, وہ ان کے پیرو تھے شیخ آدم کے, اور لیکن خیالات جو تھے بڑے پرتشدد ٹائپ کے رکھتے تھے اور اپنے خیالات میں بڑے متشدد تھے. تو ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نرم نہ پڑے, بلکہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شیخ جعفر محمد جو تھے ان کو ہی ختم کر دیا گیا تھا. بعد میں اس کی قیادت ان کے ہاتھ میں آئی جو 2002 میں جیسے کہتے ہیں میدوگری جو شہر ہے نائجیریا کا علاقہ, اس میں قائم ہوئی تھی. لیکن یہ قائم تو جیسے میں نے عرض کیا پہلے سے تھی. ان کے بنیادی خیالات جو ہیں وہ یہ تھی کہ مغربی تعلیمات کا بائیکاٹ کیا جائے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا اجرا ہو, ان کا نفوذ ہو. لیکن جیسا کہ میرے پیشرو فرما گئے ہیں کہ ان کے خیالات جو ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہیں, جیسے لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں وہ, حالانکہ کھلا حکم ہے کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, تمام بالغ مسلمانوں اور عورتوں پر حصول علم فرض ہے. لیکن وہ اس کے خلاف ہیں, سکولوں پر دھماکے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے. بعین ہی وہی بات ہے جو پاکستان کے سو کالڈ پاکستانی تعلیم کر رہے ہیں. تو ان کا بھی یہی طریقہ واردات ہے کہ وہاں پر بچوں کو اغوا کر لیں, ان کو ماریں, ان کے سکولوں کو دھماکے سے تباہ کر دیں. لیکن جیسا کہ میرے دوست نے فرمایا کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ تنظیم کھڑی کی گئی ہے, یعنی اب اس کی پشت پناہی ہو رہی ہے مغربی قوتوں کی طرف سے، جو نہیں چاہتے کہ نائجیریا میں صحیح اسلامی نظام کا نفاذ ہو، بلکہ اس قسم کی دہشت گرد کارروائیوں کے نتیجے میں تمام لوگ متنفر ہو جائیں، کیونکہ جیسا کہ لوگوں کو علم ہے کہ وہ صرف تخصیص نہیں کرتے مسلمانوں میں یا عیسائیوں میں، وہ چرچوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ مساجد کو بھی آگ لگا رہے ہیں اور دھماکوں سے اڑا رہے ہیں، وہ یو این او کی عمارت کو بھی ختم کرتے ہیں، وہ لڑکیوں کو بھی اغوا کرتے ہیں، تعلیم کے بھی خلاف ہیں، اور جو سرکاری املاک ہیں ان کا تو خاص طور پر نشانہ بنتی ہیں وہ، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں، اور ایک عجب افراتفری کا سامان ہے. تو وہاں پر جو حکومتیں ہیں دراصل انہوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ محمد یوسف صاحب کو پہلے پولیس نے پکڑا، پھر وہ ملٹری کی کارروائی بھی ہوئی اور ملٹری نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس نے ان کو اور ان کے سسر کو 2009 میں مار دیا. اس سے پہلے یہ تنظیم دہشت گرد تنظیم نہیں تھی، ان کا فوکس صرف اصلاح تھا معاشرے کی، اور یہ تھا کہ جو تفاوت ہے امیر و غریب کا اس کو ختم کیا جائے وہاں پر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے میں پیشرو نے فرمایا، نائجیریا بہت بڑا ملک ہے اور اس میں بے انداز وسائل ہیں، بے انداز وسائل ہیں، خاص طور پر تیل کے بھی ہیں، اور وہ مالا مال ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ قیادت کا اہل ہے تمام افریقہ کی جو ریاستیں ہیں ان کا. لیکن مغرب کی جو سیاست ہے وہ ہر جگہ یہی ہے کہ کسی مسلم ملک کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہاں استحکام ہو، وہاں امن ہو، وہاں تعلیم کا اجرا ہو، اور وہاں ایک اسلام کا صحیح چہرہ سامنے نظر آئے. تو ان کی پشت پناہی یہ دراصل مغرب کر رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان میں بھی جو طالبان کے نام سے گروہ برسر پیکار ہے حکومت کے ساتھ، وہ فوجیوں کو بھی مارتا ہے، حکومتی املاک کو بھی مارتا ہے، دھماکے بھی کرتا ہے، اسکولوں کا بھی ہے. ملالہ یوسف کا جو اپنا وہ سلسلہ ہوا اس میں بھی یہی شامل تھے، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کو نہیں چلنے دینا. تو یہی بالکل انداز نائجیریا میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اس کی پشت پناہی باہر کی قوتیں کر رہی ہیں، جن کو قد ہے اور اناد ہے اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی نظام سے. وہ افراتفری چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہاں استحکام ہو اور اسلام کا صحیح چہرہ کسی کے بھی سامنے آئے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین صاحب سے. آغا مسعود حسین صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب بوکو، جی بوکو حرام کی فکری اور مالی پشت پناہی کہاں سے ہو رہی ہے؟
دیکھیے، ہمیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے، ہم مغربی ممالک کو بہت الزام ٹھہراتے ہیں، ہم کہتے ہیں مغربی ممالک کی وجہ سے جو ہے مسلم ممالک میں جو ہے افراتفری ہے. میں بات یہ خط کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک کی بات صحیح ہو، اور واقعی مغربی ممالک جو ہیں اسلامی دنیا میں مداخلت کرتے ہیں، ان کی اقتصادی ترقی کو روکتے ہیں، ان کی خوشحالی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عرب اسپرنگ اس کی ایک بہترین مثال ہے، اس پر میں خیر بعد میں بات کروں گا. اب بوکو حرام 2009 میں بنی تھی، اور یہ کہ یہ بورنیو میں اور جدید بھی ناردرن نائجیریا ہے، اس کے اندر اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تیز ہے. اور میں اب تک پیشنوں سے بات میں اتفاق نہیں کرتا، روز اول سے یہ انتہا پسند تنظیم ہے، اور سلفی تحریک سے اس کا اظہار ہے، خود بھی اپنے آپ کو سلفی مسلمان نہیں کہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے نائجیریا میں مساجد میں کرسچنز کو اور ان کے سرکاری املاک کو، بچیوں کو، اور جس طریقے سے یہ تباہ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں بڑی بہت مطلب یہ کہ جو میری میں نے اس کے بارے میں بوکو حرام کے بارے میں جو بھی میں نے پڑھا ہے، جو بھی میرے پاس نالج ہو سکتی ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. خود نائجیریا کی حکومت، نائجیریا کے مختلف صوبوں کے گورنر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. اسلام بنیادی طور پر ایک امن کا مذہب ہے، اور اخلاق پر مبنی اس کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. امریکہ میں تیزی سے اسلام جو ہے پھیل رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. نائجیریا جو ہے تیل پیدا کرنے والا چند بہترین ممالک میں سے ہے، چند بڑے ممالک میں سے ہے، اور نہیں چاہتے مغربی ممالک اور خود ان کے ایجنٹ جو نائجیریا میں موجود ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اقتصادی ترقی کر سکیں. تو چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوکو حرام جو 2009 سے بنی ہے اور آج 2014 ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے پورے نائجیریا کے سماج میں افراتفری پیدا کی جائے، اور ایک میسج دیا جائے कि भाई ये इस्लाम जो है ना इस तरीके से है। तो मैं याद कर रहा हूँ कि यही सूरत हाल मेरे पेशेंट ने बिल्कुल सही फरमाई, यही सूरत हाल जो है तो पाकिस्तानी तालिबान कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपने जितने भी उनके मुखालफीन हैं, यानी मिसाल के तौर पर जो भी मॉडरेट किस्म के लोग हैं जो बेहतरी चाहते हैं, इस्लाम की तरक्की चाहते हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं याद कर रहा हूँ कि बोको हराम जो है एक ऐसी तंजीम है कि जो जो इस्लाम के चेहरे को मस्त कर रही है, जो नाइजीरिया की इक्तिसादी तरक्की को खत्म करना चाहते हैं और साम्राज्य के एजेंट बन के ये चाहते हैं कि आप देखें कि किस तरीके से जहाँ जहाँ नॉर्थन नाइजीरिया में जितनी पूरी एक्टिविटीज है, बोर्नियो से लेकर जितनी भी वहाँ पर छोटे 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 कस्बे हैं या शहर हैं, वहाँ ये बहुत एक्टिव है। इसके बाद आप देखें कि जैसी मगर मालिक में साउथ में जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट है, वहाँ वो अपने पैर जमा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं लोगों को आगे करके जो वेल्थ है अपने इक्तिसादी जो है मफादात को पूरे करने की कोशिश करते हैं, और इस सूरत हाल से नाइजीरिया की जो है हुकूमत बखूबी वाकिफ है, ये जो इनका पसंद तरीके चल रही है। अच्छा मैं ये कर रहा हूँ कि नाइजीरिया को तो आप छोड़ दीजिए, अगर इस्लाम की इतनी ही मतलब ये लोग चाहते हैं कि तालीम का फरोग हो और इस्लाम की तालीम से लोगों को मुतासर होकर इस्लाम के इस्लाम में शामिल हो, तो ईरान को क्यों नहीं देखते? ईरान के अंदर तो इनकी हिम्मत नहीं होती साम्राज्य की कि ईरान के अंदर दाखिल हो सके, आखिर वो भी तो इस्लाम का इस्लाम की जो है ना तालीमात को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो ये जो कहते हैं कि हम इस्लाम की तालीमात के सिलसिले में जो है वो इल्म को रोक रहे हैं, सरकार दुआलम की एक हदीस है कि अगर आपको इल्म चीन से मिल सकता है तो आप चीन भी जाइए और इल्म हासिल कीजिए। तो ये वो लोग हैं कि जो इल्म के दुश्मन है, जानत के दुश्मन है, ये नई सोच के दुश्मन है, ये नहीं चाहते कि इस्लाम को मौजूदा दौर में उसको पढ़कर उसको मजीद हम ताकतवर और उसकी तालीम को मजीद फैलाने की कोशिश करें, ये उसको रोक रहे हैं। आप देख लीजिए अरब स्प्रिंग के बाद क्या हुआ और अब आप देख रहे हैं कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है और आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल समझ में आने वाली, पाकिस्तान को तो इसलिए ये तबाही के दाने पे ले जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और मगरब को ये तभी खुद को नहीं है कि कोई मुसलमान मुल्क एक न्यूक्लियर पावर बन जाए, तो चुनाचे वो पाकिस्तान में भी ये कर रहे हैं। नाइजीरिया के तेल की दौलत, नाइजीरिया के जो मदनियात है उसकी दौलत पर साम्राज्य की निगाह है। तो अब ये बोको हराम जैसी तंजीमें मारे वजूद में आई है जो दहशत गर्दी कर रही है, जो खौफ हिरास फैला रही है, लोगों को मतलब मार रही है, खवातीन को अगवा कर रही है, कहीं इस्लाम में किसी को जबरदस्ती शादी की कभी मिसाल मेरे ख्याल है कभी नहीं हुई, लेकिन ये कि उनको 200 करीब खवातीन को उन्होंने अगवा किया और अभी तक उनका कोई पता नहीं, पूरा वेस्ट के सिलसिले में कोशिश कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इनका किसी तालीम से ताल्लुक नहीं है, इनका कोई भी मुसलमान मुल्कों के सिलसिले में नई रोशनी को फैलाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग हैं इनका मैं समझता हूँ अलकायदा से ताल्लुक हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि उसमें बाकायदा ही बताया कि ये और फिर अकवाम मुत्तहदा ने इसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, अकवाम मुत्तहदा ने आज ही इनको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। तो आप कैसे समझेंगे बात साहब कि ये लोग जो है इस्लाम की तालीम के फरोग के लिए काम कर रहे हैं? तो ये वो लोग हैं जो इस्लाम के को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के चेहरे को मस्त कर रहे हैं और एक ऐसी जगह इस्लाम के को मुतारिज करा रहे हैं कि लोग फिर इस्लाम से जो है ना फिर खौफजदा हो जाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कनानी मुकदम साहब। अलकायदा से बोको हराम का क्या ताल्लुक है?
خب از همون ابتدا مشخص بود که
پہلے ہی سے بات واضح تھی کہ یہ سارے گروہ القاعدہ سے وابستہ ہیں اور ان گروہوں نے کھل کر اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارا القاعدہ سے تعلق ہے، مالی میں انصار الدین سے، مغرب اسلامی جو شمالی افریقہ میں ہے سب نے، یا اسی طرح افغانستان میں بھی جو گروہ ہیں بوکو حرام نے بھی جو نائجیریا کے شمال میں، ان سب نے جو ہے القاعدہ سے اپنے ربط کا اعلان کیا، اور اس بوکو حرام نے تو وہاں ایک افغانستان کے گروپ سے ایک گروپ کا نام نائجیریا میں اعلان کیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ کہ علاقے میں تکفیری کے عنوان سے جو گروہ ہمارے عز وجود میں آ رہے ہیں اور ان کی فکر جو ہے وہابیت کی ہے، اور سارے ہی لوگ سعودی عرب سے ان علاقوں میں پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، جس طرح سے شام میں یہ سارے تکفیری پہنچے ہیں پوری دنیا سے، یہ سارے لوگ اس فکر میں ہیں کہ بعض عرب ملکوں اور مغربی ملکوں کی پشت پناہی سے افریقہ پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں. جیسا کہ ابھی ہمارے مہمانوں نے کہا کہ نائجیریا تیل پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک ہے, وہاں چاکلیٹ اور کافی وغیرہ بڑے پیمانے پر وہاں پروڈکٹ ہوتی ہیں. اگرچہ وہاں غربت بھی پائی جاتی ہے, لیکن ایک ایسا ملک ہے جو پورے افریقہ میں قائدانہ صلاحیت کا حامل بن سکتا ہے یہ ملک. تو اس بات کے پیش نظر بعض مغربی ممالک اور عرب ممالک چاہتے ہیں کہ نائجیریا کو اپنے کنٹرول میں کر لیں اور وہاں پر اسلام نہ پھیلنے پائے. اگر وہاں پر صحیح اسلام کی تعلیم رائج ہوگی تو سب سے پہلے صہیونیوں کی وہاں مخالفت ہوگی, سامراج اور امریکہ اور مغرب کو نکال باہر کریں گے. ہاں, اور ایران کو بھی لوگ وہاں پہ پسند کرتے ہیں, تو اس لیے اس راہ میں جو حائل ہونا چاہتے ہیں. بوکو حرام کی فکر واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں, بے گناہ لوگوں کی مارتے ہیں. خود محمد یوسف نے اپنے ویڈیو میں اعلان کیا کہ ہم نے ان لڑکیوں کو جو اغوا کیا, ان میں سے دو سے شادی کر لیے, باقی کو ہم دوسرے ملکوں کو فروخت دیں گے $12 میں. یہ سب کنیزیں ہیں. اسلام نے کہاں اس طرح کی بات کی ہے؟ اسلام تو ان چیزوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے. یہ ساری فکر جو ہے وہابیہ سے وجود میں آئی ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے جو اہم ہے کہ ان کی کون مالی مدد کر رہا ہے, کون ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ان کی مدد کر رہا ہے اور کون ان کی تقویت کر رہا ہے؟ البتہ سلامتی کونسل نے ابھی کل ہی اس گروہ کو دہشت گرد گروہ اعلان کیا ہے, لیکن یہ گروہ بہانہ فراہم کر رہا ہے نیٹو کو, مغربی ملکوں کو کہ وہ نائجیریا میں مداخلت کریں, اور نائجیریا کی حکومت بھی جس طرح سے اس بوکو حرام گروہ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اس کا مقابلہ نہیں کیا. اور ان لوگوں نے بہرحال بوکو حرام نے نائجیریا کے مختلف علاقوں کو اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں سے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو یہ رویہ, یہ روش حکومت کا اگر جاری رہا تو یہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے اسلام اور موسیت کے درمیان.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو اپنی جاری رکھیں. جی ہاں ناظرین, تکفیری دہشت گردی اور نائجیریا میں سرگرم بوکو حرام آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو. بیرسٹر یوسف اختر صاحب وہاں موجود ہیں. جی یوسف اختر صاحب.
جی
جناب, بوکو حرام جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 2002 میں جب اس کی بنیاد رکھی محمد یوسف نے, تو اگرچہ اس وقت یہ دہشت گرد تنظیم نہیں تھی لیکن شدت پسندی اور انتہا پسندی اس کا خاصہ تھا. اور آپ نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بتایا کہ انتہا پسند تنظیم تھی یہ, اور خود محمد یوسف انتہا پسند تھے, اپنے نظریات میں شدت پسند تھے. دہشت گردی کا راستہ اختیار کیا اس تنظیم نے 2009 سے. سلامتی کونسل نے, اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک بیان جاری کر کے بوکو حرام کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا. یہ 2009 سے اب تک یعنی کل کی تاریخ تک اس کو کس چیز کی چھوٹ ملی ہوئی تھی جو اس کو دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا گیا؟ یعنی کل کی تاریخ, کل سے پہلے تک اس نے جو کام کیے کیا وہ دہشت گردی نہیں تھے؟ پھر اتنی تاخیر کیوں کی گئی اس کو دہشت گرد قرار دینے میں؟
جی ہاں, دیکھیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے اس کی بنیاد پڑی تھی وہ معاشرے میں جو افراط و تفریط ہے اور دولت کی غلط تقسیم ہے, شمال اور جنوب میں بھی جو معاملات ہیں اس کے خلاف تھی اور مغربی تعلیم کے خلاف تھی. یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فنومنا صرف نائجیریا میں نہیں ہے, تمام عالم اسلام میں ہے. جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ چاہتا ہے, کیونکہ 200-300 سال سے جو مغرب کی بالادستی رہی ہے مسلم ممالک میں بھی, اس کی وجہ سے اور مغربی تعلیم کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے وہ جمہوریت کا دلدادہ ہو چکا ہے اور قائل بھی ہو چکا ہے. تو بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو انتخابات میں یقین رکھتی ہیں, کنویسی میں رکھتی ہیں, اکثریت میں یقین رکھتی ہیں, لیکن جو پرانے ٹائپ کے مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیز غلط ہے, اس لیے وہ انتخابات کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اس کو بھی کفر قرار دے دیتے ہیں. تو یہ جو تنظیم تھی یہ پہلے یہ چاہتی تھی کہ وہاں پر اصلاح ہو اور اسلامی تعلیم کے تحت ہو, لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کے پیش نظر مختلف ہیں. کچھ لے چاہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یعنی بے انداز دولت کا ارتکاز جو ہے وہ صحیح ہے, آپ صرف زکوٰۃ دے دیجئے. کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں, قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ یسلونو کا ماذا ینفقون قل لفوا, کہ جی وہ پوچھتے ہیں رسول کریم سے کہ ہم کتنا خرچ کریں, تو ان سے کہہ دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے. تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے پرسپیکٹو میں جو ایران کا طرز عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک صحیح اسلامی نظام حکومت قائم ہے, اور ان کا جو کی تفسیر ہے اور تشریح ہے اسلام کے بارے میں وہ بہت سے ممالک سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اگر اس صحیح تعلیم کا نفوذ دیکھا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقشہ ایران کا ہی جو ہے نا وہ اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا, کیونکہ دوسری جمع وہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں, جنگ کے زمانے میں بھی ہوئے جب وہ آیت اللہ خمینی قائم تھے اور عراق کے ساتھ جنگ جاری تھی, اس دوران میں بھی پوری کیبنٹ کو ختم کر دیا گیا لیکن پھر بھی انتخابات وقت پہ ہوئے. تو یہ جو وہ امر و ہم شورا بینہم کا قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان کے معاملات, ان کے سیاسی معاملات, ان کے حکومتی معاملات جو ہیں باہمی مشاورت سے ہوں گے, اور جو آپ کی جمہوریت ہے یہ مبنی ہے اس کے اوپر, بیس ہے مشاورت پر. تو اس سلسلے میں جو ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات وغیرہ غلط ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں, ورنہ یہ افراتفری جو ہے یہ تمام عالم اسلام کو لے ڈوبے گی. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ الجیریا میں کیا ہوا, مصر میں کیا ہو رہا ہے, سینکڑوں لوگوں کو پھانسی لگا دی گئی, منتخب صدر وہاں موجود تھے, وہاں بھی جو سعودی عرب کی اور دوسرے ممالک کی گڈ بیتھ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں بھی فلسطین میں بھی ہوا کہ وہ جہاں جمہوریت کے نتیجے میں حکومتوں کی تشکیل ہوتی ہے اس کو یہ لوگ نہیں مانتے, وہ جمہوریت بھی اس کو سمجھتے ہیں جہاں پر ان کا ٹھپا لگ جائے کہ ہاں جی یہ جمہوریت ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا, ہمارے تمام جو مسلمان علماء ہیں اور مفسرین ہیں اور اسی طرح جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کو یکجا کرنا ہوگا, اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں ایران پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کریں اور اجتہاد ہو اسلام میں, بتایا جائے کہ صحیح اسلامی فکر کیا ہے, ورنہ ہم لڑ لڑ کر مر جائیں گے, اور یہ ہمارے ان جو تضادات ہیں اس کی وجہ اور اختلافات ہیں ان سے یہ لوگ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. وہ نہ وہاں ڈکٹیٹرشپ رہنے دیتے ہیں, جوں ہی کوئی ملٹری کا آدمی آتا ہے تو 2-4 سال کے بعد وہ جمہوریت کا راگ لاپنے لگتا ہے, اور جب وہ جمہوریت آتی ہے تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھے لکھوں میں اور جو دینی اور مغربی تعلیم کے رسیہ لوگ ہیں ان میں جو تفاوت ہے, اختلافات ہیں, یہ ہم کو لے ڈوبیں گے. تو ہمارے دانشور جو ہیں تمام دنیا میں عالم اسلام میں, ان کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ حالات بہت خراب ہوتے. ان میں بھی بوکو حرام میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیمات یا مغربی طرز عمل یا انتخابات وغیرہ جو ہیں واقعی حرام ہیں, تو اس لیے وہ لڑ رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ بجز یعنی ایک ایمان ہے. اسی طرح پاکستان کے جو طالبان ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہیں, تو ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. سب کو ہم برینڈ نہیں کر سکتے کہ سب کے سب جو ہیں وہ باہر کے ایجنٹ ہیں, کیونکہ ان میں جینوئنلی بھی ایسے ہو سکتے ہیں जिनको वो अपने आप को तालिबे कहते हैं, जो उनके उस्तादों ने उन्हें बताया वही वो समझ रहे हैं, उसी को दर्जा ईमान समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पढ़े लिखे तबके पर है, ख़ास तौर पर उलमा पर है। उलमाए सू नहीं बल्कि उलमाए हक जो हैं उनको चाहिए कि सही कुरान मजीद की तफसीर, सही तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर, सही उलमा की तफसीर हमें बताएं कि सही तरीक़े इंतखाब क्या है, अपने हाकमीन को चुनने का क्या तरीक़ाकार है। क्योंकि यूँ देखें शुरू दिन से आज तक हम ये तय नहीं कर सके कि हमारा हुक्मरान कौन हो।
जी,
इंग्लैंड में भी एक तंजीम है जो खिलाफत के नाम पर काम करती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप खलीफा का इंतखाब कैसे करेंगे, क्योंकि इंतखाब के तो वो खिलाफ हैं, तो वो आसमान से तो नहीं टपकेगा, तो वो बौतर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उसका जवाब उनके पास नहीं है। बल्कि मैंने एक मर्तबा पूछा था उनसे, मुझे बुलाया गया और कहा गया कि इंतखाबात जो है वो कुफ्र है, तो मैंने कहा ये बताइए कि फर्ज कर लें कि इंग्लैंड सारा इंग्लैंड सब मुसलमान है और वहाँ पर ये निज़ाम खिलाफत कायम करना चाहते हैं, और अब एक मसला ये आ पड़ा है कि वहाँ दो अफराद ऐसे हैं जो इस काबिल हैं कि खलीफा चुने जाएँ, तो आप बताइए उनका इंतखाब किस तरह करेंगे। यही होगा कि फिर वो लोगों से पूछेंगे, उनकी राय लेंगे, वो कोई हाथ खड़े करके कहेगा या लिख कर कहेगा तो राय हो गई, इंतखाब हो गया, अक्सरियत का उसूल हो गया, इंतखाब का उसूल हो गया, तो इस तरीक़े कार को आप कैसे हराम करार दे सकते हैं, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े एक मसले को हल करने के लिए है, तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ और मेरी दसबस्ता इस्तदा है और वो इल्तमास करता हूँ कि इस मसले पर सभी गौर करें और इस सिलसिले में लीड जो है वो ईरान ले सकता है। हमारी रहनुमाई बहुत से लोग पाकिस्तान की तरफ देखते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी रहनुमाई का जो फरीजा है वो ईरान को ही अंजाम देना पड़ेगा और हमको सही राह पर डालना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब। जहाँ तक ईरान का सवाल है, तो ईरान इस ताल्लुक़ से अपनी जिम्मेदारियों को समझता भी है और गुज़श्ता 35 बरसों के दौरान ईरान के कायदीन ने अपनी इस ज़िम्मेदारी पर अमल भी किया है और इस्लाम की वो हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की है, जिसमें ना इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश है, ना शिद्दत पसंदी की कोई जगह है और दहशतगर्दी की तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। और इसीलिए आज इस्लामी जम्हूरिया ईरान और इसके इस्लामी निज़ाम को पूरी दुनिया की दुश्मनी का सामना है। बहरहाल गुफ्तगू हो रही है बोको हराम के बारे में। आगा मसूद हुसैन साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
जी
जनाब, देखिए ये जो तकफीरी दहशतगर्द तंजीमें जैसे अलकायदा, इसके बाद तालिबान और इसके बाद फिर गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद और तकफीरी दहशतगर्द ग्रोह वजूद में आए, जैसे जिबतुन नुसरा है, दौलतुल इस्लामिया फिल इराक व शाम है, नाम नहाद इस्लामी महाज, सोमालिया में सरगर्म अशबाब, जुंदुल्ला, जैशुल आदल और इसी तरह के बहुत से छोटे बड़े इंतहा पसंद तकफीरी दहशतगर्द ग्रोह हैं, ये सब बराह रास्त या बिलवास्ता इस्लाम दुश्मन साम्राज्य ताकतों से वाबस्ता हैं और उन्हीं के अहदाफ के लिए काम करते हैं। इस हवाले से बोको हराम के बारे में आपकी राय क्या है?
और जिसमें मेरा ख्याल है कि ईरान वाहिद मुल्क है कि जिसने इस मसले बड़ी तब्दीली और किया है, वो है इक़्तिसादी निज़ाम। देखिए मुस्लिम माशरे में बशमूल मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुल्काना इक़्तिसादी निज़ाम मौजूद नहीं है, ना वो इस्लामी निज़ाम है, ना वो मगरब का निज़ाम है, बल्कि जो खतूब का निज़ाम है नाइजीरिया में बिल्कुल यही सूरत हाल है कि इंसानी तर्क की गवर्नमेंट वहाँ पर आई और आपको मालूम है उन्नीस तरह गवर्नमेंट में लोगों की तवज्जो हटाने की सिलसिला में कभी क्रिश्चियंस को मारा, कभी मुसलमानों के दरमियान क्रिश्चियंस के दरमियान जो है लड़ाई होती रही है और लोग मारे गए। आज यही मसला मुस्लिम ममालिक के सामने पेश है कि उनका इक़्तिसादी निज़ाम क्या होना चाहिए। आप नाइजीरिया के साउथ में देखिए, नाइजीरिया के नॉर्थ के बाद कस्बों में देख लीजिए, पीने का पानी भी वहाँ मिलता को, तो ये जो गैर मुनसफाना निज़ाम जो उन्होंने कायम किया हुआ है वहाँ के हाकिमों ने, उसकी वजह से भी इंतहा पसंद तंजीमें जो है हमारे वजीद नासिर पाकिस्तान के सिलसिले में आपसे मैं बात करना चाहूँ कि पाटा में कौन सी तरक्की हुई है, पाटा में कौन सी तरक्की लगी है, पाटा में कौन से बड़े बड़े
जी, एक मिनट का वक्त है हमारे पास आगा साहब,
जेरे तकलीफ रही या उनको कोशिश की गई वहाँ पर बनाने की। तो आज यही मसला जो है ना, उसी वजह से एक तो मगरब मगरबी ताकतों से जाहिर है रिश्तन ताकतों से फायदा उठाएंगे, वो कभी नहीं जाएंगे जो इस्लामी का एक मुस्तफाना इक़्तिसादी निज़ाम जो है पूरे दुनिया में एक मिसाल बन जाए, वो कभी नहीं चाहेंगे। चुनाचे जब आप देखते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है मुल्कों में, तो यही तो वतन जो है उसके स्पेस जो खाली हो जाता है उसको पुर करती है। यही बाटन में हुआ, यही नाइजीरिया में हो रहा है, ये आप देखें इंडोनेशिया में।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
आप देखें कि जो अरब मालिक जो
जी बहुत बहुत शुक्रिया आगा बस हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कनानी मुकद्दम साहब, हमारे पास वक्त कम रह गया है, डेढ़ मिनट का वक्त है हमारे पास। आपने कहा कि बोको हराम चूँकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जितनी दहशत ये तकफीरी तनजीमें हैं अलकायदा, तालिबान या जिबहतुन्नुसरा या और जो इस्लामी नामों से जो तकफीरी दहशत जो दहशत गर्द वजूद में आए हैं, इन्होंने गैर इस्लामी ताकतों के खिलाफ कब कोई कार्रवाई की है? डेढ़ मिनट का वक्त है हमारे पास।
ببینید تمام این گروه های تکفیری که
سبھی تکفیری گروه جن کا آپ نے ذکر کیا آج شام سے لے کے دنیا کے مختلف ملکوں میں انہوں نے کسی نے بھی صہیونیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جو اسلام کے اصلی دشمن ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان لوگوں کے خلاف کام نہیں کیا، کارروائی نہیں کی جو فلسطینیوں کی زمینوں کے غاصب ہیں۔ ان گروہوں نے کبھی بھی امریکہ کے اقدام کے خلاف جو کہ افغانستان اور عراق میں قابض رہا ہے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ در حقیقت ایسے ہتھ کنڈے ہیں جن کے ذریعے امریکہ اور مغربی ممالک کے دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ناظرین، جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں ایشیا سے لے کے افریقہ تک، جو تکفیری دہشت گرد گروہ ہیں، ان میں سے کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کی دہشت گردی کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قوم بنی ہو۔ بوکو حرام، القاعدہ اور ایشیا افریقہ میں سرگرم جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں، یہ سب جن اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اہداف اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو وہ سامراجی اہداف ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔